بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں نعت شریف کے، جس کا عنوان ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنی نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا یہ سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جا چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جا چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر، قبا کی زیارت و نفلوں سے مظہر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من باع عيبا ولم يبين لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام
جھوٹ کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی عیب دار چیز معیوب چیز فروخت کرے اور پھر اس کو فروخت کرتے وقت وضاحت نہ کرے, من باع عیبا ولم یبینہ, اس کی وضاحت نہ کرے کہ بھائی یہ جو چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں اس میں یہ عیب ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں پورے معاشرے میں مشہور ہو کہ یہ چیز اصلی نہیں ملتی, سب جانتے ہوں کہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہی ہوتی ہے, یہ اصلی نہیں ملتی, تو اب بیچنے والے پر ضروری نہیں کہ وہ بتائے, ہر ایک کو بتائے کہ بھائی یہ اوریجنل نہیں ہے اصلی نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ اصلی حالت میں نہیں ملتی. لیکن دوسری صورت, یہ ایک صورت ہوئی, اس صورت میں ضروری نہیں بیچنے والے کو بتانا, کس کس کو بتائے گا. دوسری بات کہ ایک چیز کو وہ اصل نہیں ہے لیکن خریدنے والا اس کو اصل سمجھ کے خرید رہا ہے, اس صورت میں بتانا انتہائی ضروری ہے. تو اصل نہ ہونا, نقلی ہونا یا ملاوٹ ہونا یہ عیب ہے, یہ اس چیز کا عیب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عیب دار چیز کو فروخت کیا پھر اس کو اس کی وضاحت نہیں کی, اس کے عیب کی وضاحت نہیں کی, تو اس کے لیے دو وبال ہیں. لم یزل فی مقت اللہ, بس وہ پھر بعد میں اللہ کے غضب میں ہی رہے گا, اللہ کا غضب اس کے اوپر سے ہٹے گا نہیں. لم یزل فی مقت اللہ, اللہ کے غضب میں ہی رہے گا وہ. اور دوسرا وبال یہ ہے کہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ, اور ملائکہ اس کو لعنت بھیجتے رہیں گے اس پر, ملائکہ یعنی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. یہ دو وبال اس کو اس کے اوپر آ کر لگیں گے, اس کے اوپر پڑیں گے, واقع ہوں گے اگر اس نے ایسا کیا. یعنی ایک چیز عیب دار ہے, خریدنے والا اس کو درست سمجھ کے خرید رہا ہے اور اس نے بتایا بھی نہیں, وضاحت نہیں کی. یہ جو آج ہمارے اندر عذابات آئے ہوئے ہیں, ٹینشن کا عذاب ہے, خوف کا عذاب ہے, بھوک کا عذاب ہے, غربت کا عذاب ہے, حوادث کا عذاب ہے, بے چینی کا عذاب ہے, یہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف وضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہاں بھی یہی دو چیزیں, جوع بھوک اور خوف, یہاں بھی یہی ہے, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب. اس کو خوف کو ہم نے یوں کہہ دیا کہ یہ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, اس کو جدید نام, کیونکہ جدید زمانہ ہے نا, نام بھی جدید دے دیے گئے ہیں, ذرا خوبصورت سے نام دے دیے اس کو. کچھ بھی کر لے حقیقت اس سے نہیں بدلتی, ٹینشن اس کی ترقی یافتہ شکل ڈپریشن, اور اس کی بھی ترقی یافتہ شکل پاگل پن. آدمی اپنے سینسز ہوش و حواس میں نہ رہے. اور بھوک کا عذاب, بھوک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہو کھانے پینے کی, لیکن جب اپنی جیب پر نظر کرے تو کہے میرا بجٹ, میری وسعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی, تو خرید نہ سکے, کسی عام چیز پر اکتفا کر لے, وہ چیز نہ خریدے, یہ بھی ایک قسم کی بھوک ہے. آدمی اپنی ضروری خواہشات کو پورا نہ کر سکے, جو ضروری ہیں ان کو پورا نہ کر سکے, یہ بھی ایک قسم کی بھوک ہے. تو یہ عذابات ہیں, مختلف شکلیں ہیں عذابوں کی. لیکن اس کے عذاب ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو غربت میں بھی ہو لیکن اللہ کی ناشکری بھی کرے, حرف شکایت بھی اس کی زبان پر آتا ہو, یہ ہے عذاب کی شکل. اور ایک یہ صورت ہے کہ غربت میں بھی اللہ کے احکامات پہ راضی ہو. یہ اس کو بند کر دیا, اس کو بند کر دیا کہ اس کی آواز آتی ہے. تو غربت میں بھی ہے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہے, اور اس کو معلوم ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے, آخرت میں جا کے وسعتیں ہی وسعتیں ملنے والی ہیں. اس کی نظر اس پر ہو اور یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور جو غریب لوگ ہوں گے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ان نصوص پر, ان باتوں پر اس کی نظر ہو اور اپنی غربت پر وہ راضی ہو, یہ غربت اس کے حق میں رحمت ہے. اور جو غریب بھی ہے, مسکین بھی ہے, لیکن ناشکرا بھی ہے. ہم ہی ملے تھے اللہ تعالی کو, اور یا کوئی اور حرف شکایت زبان پہ لاتا ہوں, یہ غربت عذاب ہے. اور آپ دیکھ لیجئے یہ عذاب کی جو صورت ہے غربت کی, وہ صورت جو عذاب میں شمار ہوتی ہے, اس میں ہمارے بہت بڑا طبقہ معاشرے کا مبتلا ہے. ناشکری اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہنا, ایسے الفاظ ان کی زبانوں پر آتے ہیں, شکایات ان کی زبانوں پر ہوتی ہیں. تو یہ جو خوف کا عذاب, بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب, یہ دو بڑے عذاب ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ رائج ہو چکا, اور ایسا رائج ہو چکا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا نسیم منسیا, یعنی بھول جانے کو بھی بھول جانا. کوئی آدمی بھول جانے کو بھی بھول جائے, تو جھوٹ کو بھی آدمی بھول جائے کہ یہ جھوٹ ہے. ارے یہ تو سب ہی کر رہے ہیں, یہ تو کرنا ہی ہوتا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, یہ کہتے ہیں لوگ. بئس مطیۃ الکذب یقول الناس, جس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جھوٹ کی بدترین سواری, جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں, یہ کہہ کے اور جھوٹ کی کوئی جھوٹی بات ہو اس کو آگے بڑھاتا رہا, بغیر تصدیق کے بعد آگے بڑھائے. فرمایا جھوٹ کی بدترین سواری ہے. اسی پر قیاس کر لیجئے, لوگ یہی کرتے ہیں, سبھی یہی کر رہے ہیں, ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا, ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جھوٹ کی. اپنے آپ کو سید لکھنا, پروفیسر لکھنا, مولانا لکھنا, مولانا ہے نہیں اور لکھ دیا اپنے نام کے آگے, اور یا پروفیسر لکھ دیا, پروفیسر تو نہیں ہے مگر لکھ دیا. اچھا چلیے پہلے تھے اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو ریٹائرڈ لکھیں, پروفیسر کے آگے لکھیں ریٹائرڈ, وہ بھی نہیں لکھتے. لوگوں پر تاثر یہ بڑھتا ہے کہ بھائی پروفیسر ہے. یہ وہ جھوٹ کی صورتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ شاید یہ جھوٹ ہے. شریعت نے تو بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے پر بھی ممانعت فرمائی ہے اس بات پر. جیسے وہ حدیث شریف میں آتا ہے, ایک خاتون نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ, وہ آیا نہیں. تو انہوں نے کہا تم ادھر آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ ہے ان کو دینے کا, جو چیز تم نے کہی ہے واقعی تمہارا دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا اگر تمہارا ارادہ نہ ہوتا تو یہ جھوٹ تھا. اسی پر ضمناً ایک بات یاد آ گئی, ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں آ جاتے ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے, تو جیسے بچے کو شریعت نے منع کیا ہے کہ بچے پہ یہ ظاہر کرنا کہ ادھر آؤ ہم تمہیں چیز دیں گے ادھر آؤ کچھ, اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا دیکھو یہ ہم چیز دیں گے اور ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, تو یہ جھوٹ شمار فرمایا, منع فرمایا اس سے بچوں کے ساتھ ایسا کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں آ کے توفیق دی ہے آنے کی اور جمع ہونے کی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتے, کچھ دینا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے, اللہ دھوکہ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بچوں کے ساتھ دھوکے بازی سے منع فرمایا. تو اللہ جو کلام الہی پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں, ذکر کی توفیق دے رہے ہیں, دینی مجالس میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں, یہ علامت ہے کہ اللہ کچھ دیں گے, ایسا نہیں ہے کہ نہ دیں. تو اللہ نے بچوں کو کے ساتھ دھوکے بازی سے منع فرمایا, نہیں یہ ظاہر کرو گے جی تم دے نہیں رہے اور ظاہر کر رہے ہو کہ دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اب تصدیق کے لیے لوگ آتے ہیں, تقریض لکھوانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. تقریض یعنی کسی کتاب پر تبصرہ جو اس کے شروع میں ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات تو منع فرما دیتے تھے بھائی جب تک میں کتاب کو نہ پڑھوں پوری تو میں تقریض کیسے لکھوں, اور کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے, لہذا معذرت ہے. اب اگر کوئی تقریر لکھتا ہے اور اس نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے لیے تقریر لکھنا درست نہیں, ورنہ کچھ جو کتاب جتنی بھی اس نے پڑھی ہو وہ لکھے کہ میں نے چند سطریں پڑھی ہیں یا چند اوراق پڑھے ہیں اس کے اور میں نے اچھا پایا, اندازہ یہی ہے کہ یہ کتاب اچھی ہوگی. تو محتاط انداز میں تقریر لکھے, پڑھی تو چند سطریں ہیں اور تبصرہ پوری کتاب کا لکھ رہے ہیں, ہاں جی یہ کتاب بہت اچھی ہے. بھائی آپ نے جب کتاب پڑھی نہیں تو کیسے پوری کتاب کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیے؟ ہاں یوں کہیے میں نے اس کی چند سطریں پڑھی ہیں, چند ورق پڑھے ہیں یا ایک دو ورق پڑھے ہیں اور میں نے کتاب کو مفید پایا, امید ہے کہ یہ کتاب اچھی ثابت ہوگی, اس طرح کر دیں. ہمارے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے, انہوں نے خط لکھوایا کسی کے انتقال پر, خادم سے خط لکھوا رہے تھے تو اس سے یہ کلمہ بھی یہ جملہ بھی لکھوایا کہ انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا. یہ لکھوا دیا, پھر غور کیا اور پھر فرمایا نہیں یہ بہت کو کاٹ دو, یہ جو بہت لکھا ہے اس کو کاٹ دو, اس لیے کہ افسوس تو ہوا ہے لیکن بہت افسوس نہیں ہوا, اس لیے اس بہت کے لفظ کو کٹوا دیا میں, یہ جھوٹ شمار ہو جائے گا. افسوس ہوا ہے, بہت افسوس تو نہیں ہوا, افسوس ہوا ہے. اب آپ بتائیے کتنی باریک بات ہے یہ, اور ہم لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ رواج ہے, جی بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, انتہائی افسوس ہوا, حالانکہ انتہائی درجے کا افسوس نہیں ہوا, معمولی درجے کا ہوا ہے. تو آپ یوں لکھ دیجیے افسوس ہوا, خبر سن کے کہ آپ کے لیے ضروری ہے, انتہائی افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا, بڑا صدمہ پہنچا. اور صدمہ ایسا نہ پہنچا ہو یہ بھی جھوٹ ہے. تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے بھائی, صدمہ پہنچا, اللہ مرنے والے کی مغفرت فرمائے, اور یا یہ کہ افسوس ہوا, خبر سن کر افسوس ہوا, بس. ہاں اگر واقعی بہت افسوس ہوا ہو, بڑا افسوس ہوا ہو, انتہائی افسوس ہوا ہو, پھر لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا نہ ہوا ہو تو پھر لکھنا یہی چاہیے, یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ انتہائی افسوس ہوا. نام کی تختیاں لوگ لکھ کر لگاتے ہیں اپنے گھروں پر, اس میں بھی وہ ایسے اپنے القابات یا کچھ ایسے لکھتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے. یہ سب جھوٹ ہے. اور اس یہ جو روایت میں نے پڑھی, لم یزل فی مقت اللہ, وہ اللہ کی ناراضگی میں ہی رہے, اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہی برستی رہے گی. ولم تزل الملائکۃ تلعنہ, اور ملائکہ اس پہ لعنت کرتے رہیں گے. ملائکہ اس میں, فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. اس سے تو یہ پتا چلا کہ جب تک جھوٹ, کوئی جھوٹی عبارت لکھی ہوئی ہے تو اللہ کے غضب میں ہی ہے. جب تک وہ عبارت, وہ چیز لکھی ہوئی ہے جو جھوٹ ہے, وہ اللہ کے غضب میں ہی ہے, اور اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی رہے گی. اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لہذا کوئی اگر جھوٹی گواہی کے لیے آئے, جھوٹے سرٹیفکیٹ کے لیے آئے, کوئی اس میں ایسی بات, ایسا مطالبہ کرے جو سچائی کے زمرے میں نہ آتا ہو, ہرگز کسی کی پرواہ نہ کیجیے, چاہے وہ برا مانے, مانتا رہے برا. ہم نے اس کے, اگر اس کے برا ماننے کی پرواہ کر کے اور اس کی خواہش کے مطابق لکھ دیا اور وہ جھوٹ بات تھی, تو ہم اس کی نظر میں تو اچھے ہو گئے, اللہ کی نظر میں برے ہو گئے. جبکہ ہمیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے, چاہے مخلوق ہمیں برا سمجھے, کچھ بھی سمجھے. لیکن آج کل لوگ اس کو لحاظداری سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے لحاظ کر لیا, بیچارہ بہت معصوم سی صورت بنا رہا تھا, بہت ہی ضرورت مند تھا, میں نے لحاظ کر لیا. آپ اس کی نظر میں تو اچھے ہو گئے, اللہ کی نظر میں برے ہو گئے. کوئی ایسی چیز کوئی ہم سے لکھوانا چاہے جو سچائی کے زمرے میں نہ آتی ہو, ہرگز نہیں لکھنا چاہیے. مہذب انداز سے معذرت کر لینی چاہیے. جی یہ جملہ بھی بڑھا دیجئے, ذرا یہ بھی لکھ دیجئے, تصدیق میں یہ بات بھی لکھ دیجئے, اور وہ بات یعنی صداقت کے خلاف ہو, سچائی کے خلاف ہو, ہرگز نہیں لکھنے چاہیے اس کے کہنے پر. وہ سند لے کر یا وہ سرٹیفکیٹ لے کر, اس تصدیق کو لے کر وہ آگے یہ ظاہر کرے گا کہ دیکھیں میرے اندر یہ صلاحیت ہے, میں نے یہ کام کیا ہے, کیا ہے نہیں, اس کا اہل ہے نہیں وہ. بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے, سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے سودا فروخت کیا, بلکہ یوں ہے کہ سودے کو رواج دیا, اس طرح سودا فروخت کرنا شروع کیا کہ وہ یہ کہتا تھا لوگوں سے کہ مجھے اس چیز کے, یہ جو میں بیچ رہا ہوں, اس چیز کے اتنے پیسے مل رہے تھے مگر میں نے بیچی نہیں, اتنے پیسے کوئی مجھے دے رہا تھا مگر میں نے نہیں بیچی. اور مطلب یہ ہے کہ اتنے میں تو میں بیچوں گا ہی نہیں, اس سے آگے کی آپ بات کریں اگر خریدنی ہو, یہ مطلب ہوتا ہے. تو اتنے پیسے تو مجھے کوئی فلاں دے رہا تھا, میں نے نہیں بیچی. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب اس شخص نے یہ بات کہی اور اس کو رواج دیا, اس طرح وہ سودا فروخت کرنے لگا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی, ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم. یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو کے بدلے میں وہ چند ٹکے خرید لیتے ہیں, چند ٹکوں کے عوض اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں, یعنی تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, نہ ہی اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے. رحمت کی نظر نہیں ہوگی, غضب کی ہوگی, رحمت کی نہیں ہوگی, اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جی میں مجھے تو فلاں اتنے کی دے رہا, اتنے پیسے دے رہا تھا, میں نے نہیں بیچا اس کو. اور یہ بھی جملہ رواج میں ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ سے اتنے روپے لے رہا ہوں, 50 روپے اوپر لے کے بیچ رہا ہوں, مجھے اتنے کی پڑی ہے اور اتنے روپے لے کے میں بیچ رہا ہوں, 50 روپے یا 100 روپے اوپر رکھ کے بیچ رہا ہوں. اور حالانکہ ہے نہیں ایسا, معاملہ ایسا نہ ہو, یہ بھی جھوٹ ہے. 50-100 روپے اوپر لے کے بیچ رہا ہوں, مجھے اتنے کی پڑی ہے. بیچنے کے لیے ایسے الفاظ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, یہ سب غلط ہے اور جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دیکھ رہے ہوں. تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی اپنا مال فروخت کر رہا ہو کسی گاہک کو اور بھاؤ تاؤ آپس میں ہو رہے ہوں, خریدنے والا کہہ رہا ہو نہیں بھائی اتنے کی لگاؤ, وہ کہے نہیں جی اتنے کی ہے, اتنے میں اس کا اپنا آدمی گاہک بن کر آیا لیکن تھا کس کا, دکاندار کا آدمی, اس کا کوئی دوست جاننے والا تھا اور پہلے سے کچھ آپس میں بات چیت تھی ان کی, پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا, اس کے تحت اس نے آ کر کہا بھائی اتنے کی اگر اتنے کی یہ نہ خریدیں تو مجھے دینا, اس نے آ کر ایسے کہہ دیا کہ اگر یہ نہیں خرید رہا اتنے کی تو میں لینے پہ تیار ہوں. یہ آپس میں ان کا مکھ مکا گویا کہ ہوتا ہے, اور یہ خریدنے والے پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ بھائی تم خرید لو اتنے کی ورنہ یہ خریدنے کو تیار ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, ایسا نہ کرو, اس بیع کی بھی ممانعت فرمائی کہ ایسے بیع کرنا بھی منع ہے. اور آج کل ایسے ہی ہوتا ہے, آپس میں پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس دوران بارگیننگ کے دوران یعنی بھاؤ تاؤ کے دوران کوئی آدمی اس کا ہی بیچنے والے کا ہی کوئی آدمی ہوتا ہے یا خریدنے والا کوئی چکر چلاتا ہے, دونوں ہی کا یہ عمل غلط ہے. دھوکہ دینے کے لیے خریدنے والے نے کوئی چکر چلایا دھوکہ دینے کے لیے, یا بیچنے والے نے کوئی چکر چلایا دھوکہ دینے کے لیے, بنیاد اس کی دھوکہ ہے. اس بیع سے منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر نکلتے تھے بازار میں, جہاں کوئی شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھتے تھے کوڑے سے خبر لیتے تھے, یہ تم کیا کر رہے ہو, کس طرح بیچ رہے ہو. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بازار میں نکلتے تھے اور خریدتے کچھ بھی نہیں تھے, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, اس شعر کا مزداق ہوتے تھے گویا, اور خریدتے کچھ نہیں تھے صرف دیکھنے جاتے تھے کہ کس طرح بیع ہو رہی ہے، آج کل لوگ کیسے کاروبار کر رہے ہیں، کس طرح لوگ خرید و فروخت کیسے کر رہے ہیں، کوئی غلط چیز تو نہیں رواج پا رہی بازار میں، کوئی غلط چیز تو رواج نہیں پکڑ رہی، یہ دیکھنے کے لیے بازار میں نکلتے تھے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی اس پہ تنبیہ فرماتے تھے. میں جب یہ سنتا ہوں نا کہ فلاں عالم فلاں مولانا صاحب کاروبار میں لگ گئے ہیں، وہاں جا رہے ہیں دکان پہ، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایک عالم ایک مارکیٹ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، لوگ آ کر اس سے مسئلے پوچھیں گے، یا وہ خود کوئی بات غلط دیکھے گا تو کہے گا نہیں جی یہ شریعت میں جائز نہیں، یہ کیا کر رہے ہو بھائی صاحب، وہ خود روکے گا، یا لوگ آ کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب ہیں مولانا ہیں عالم ہیں، تو بھائی ان سے مسئلے پوچھو. تو باقی مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی کاروبار میں لگے ہوں مولانا ہوں عالم ہوں، لوگ ان سے پھر آ کر مسئلے پوچھتے ہیں یا وہ خود بتاتے ہیں لوگوں کو جو غلط بات ہو. اور جانا چاہیے. ہمارے یہاں کے ایک فاضل ماشاءاللہ میرے پاس آتے تھے چھٹی لینے کے لیے، امتحانات کی یہ امتحان ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یا تو ان کی پوری ہو گئی یا بس ہونے والی ہوگی، کچھ ایسا ہی مرحلہ ہے. تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ فلاں فرم میں میرا جانا ہوا آڈیٹنگ کے لیے، میں نے ان کی یہ باتیں بتائیں کہ بھائی یہ خلاف شریعت ہے، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. وہ آڈیٹنگ کے لیے جاتے ہیں، تو چونکہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا کام یہی ہوتا ہے، آڈیٹنگ کرنا ہوتا ہے، حسابات کی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے، تو جہاں وہ خلاف شریعت چیز دیکھتے تھے بتاتے تھے. اب دیکھیے علماء اگر اس طرف جائیں گے، جانا چاہیے، ضروری ہے بھائی، جس کو اللہ موقع دے ضرور جائے، مارکیٹ میں جائے کاروبار کرے. اور ان جو یعنی ان میدانوں میں جائے بہت ضرورت ہے. تو ایک عالم کے جانے سے پوری فرم کی اصلاح ہو گئی، ہم اندازہ لگائیں. اور کتنی اور فرمز کی جو کمپنیز تھیں ان کی اصلاح ہوئی، ان کو جا کے انہوں نے بتایا یہ جو معاملات ہیں یہ معاملہ غلط ہے، یہ خلاف شریعت ہے، انہوں نے اصلاح کر لی اس کی. تو یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ اس کا عام طور پہ رواج ہے اس لیے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات غلط کر رہے ہیں. ایک روایت میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ہیں، تین آدمی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. لا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائیں گے، یعنی ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے. جو گناہ لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے. گناہ معاف فرما دیے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے، تو ان کے گناہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تین آدمی ہیں اور تین قسم کا عذاب ہے ان کے لیے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ فقد خوابوا وخسروا، یہ تو بڑے نقصان میں، بڑے نامراد ہوئے، بڑے نقصان میں ہوئے، ہیں کون یہ اے اللہ کے رسول، یہ ہیں کون، یہ تو بڑے نقصان میں ہے، بہت خسارے میں ہے اور بڑے نامراد ہو گئے یہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین آدمی یہ ہیں کہ المنان، احسان جتانے والا، احسان جتانا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا، تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، احسان جتانا، گویا احسان جتا کر اس نے جو اپنی جو نیکی کی تھی فلاں وقت میں وہ بھی ضائع کر دی. احسان جتانے والا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ نہ اللہ اس پہ نظر فرمائیں گے، نظر سے مراد نظر رحمت، غضب کی، غصے کی نظر فرمائیں گے، رحمت کی نظر نہیں ہوگی. لا ينظر الیہم یوم القیامہ، ولا یزکیہم اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے ان لوگوں کے. ولہم عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا. تو ایک تو وہ جو منان ہے احسان جتانے والا, دوسرا فرمایا والمسبل ازارہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, لباس ہے اس کا ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتا ہے, اور تکبر نہ بھی ہو تب بھی یہ درست نہیں ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکایا جائے. یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. اب الٹا مسئلہ ہو گیا تو عورتیں تو ایسا لباس بنوا رہی ہیں جو جس میں ان کی العیاذ باللہ جو انتہائی نامناسب ہے, میں تو الفاظ بھی کہنا نہیں چاہتا. الٹا عمل ہو گیا, یعنی کھولنا تو مردوں کو چاہیے تھا ٹخنے, وہ ایسا لباس بنوا رہی ہیں کہ اس میں ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المشبہین بالنساء, اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. عورتوں کی مشابہت بہت سے مختلف حیاتوں سے اختیار کرتے ہیں. بعض نوجوانوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو آئی بروز ہوتی ہیں بھویں, یہ بھی پتلی پتلی بناتے ہیں عورتوں کی طرح, حالانکہ عورتوں کے لیے بھی یہ کرنا گناہ ہے, عورتوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں. تو اچھے جائے گا کہ مرد کریں, وہ ان کی طرح بنا لیتے ہیں, داڑھی مونچھیں صاف بالکل, تو بالکل ایسی حیض بناتے ہیں جیسے عورتوں کی. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے کیا جائے, یہ بھی عورتوں سے مشابہت ہے کیونکہ یہ حکم عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے تو نہیں ہے. لعن اللہ المشبہین بالنساء, اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. اور اب ایک نیا سلسلہ چلا ہے کہ وہ موبائل فون پر کال کرتے ہیں عورت بن کر, اور اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ میں نے بیوقوف بنا لیا. اللہ کے بندے تم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کی, سامنے والا تمہیں عورت سمجھ کے بات کرتا رہا, یہ ایک تفریح کا ایک ذریعہ ہے, وہ بھی اس لعنت میں داخل ہے. محض تفریح کے لیے, دل لگی کے لیے, خوش طبعی کے لیے ایسا کیا اور اس کو بیوقوف بنایا, وہ سمجھتا رہا میں کسی عورت سے بات کر رہا ہوں. لعن اللہ المشبہین بالنساء, اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں ان مردوں پر. ولعن اللہ المشبہات بالرجال, اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی شباہت اختیار کریں, مردوں کی شباہت اختیار کریں. فرشتوں کی ایک جماعت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس کو ایک ہی عبادت دی گئی ہے, ایک تسبیح ہے جو اس کو دی گئی ہے, بس یہی تسبیح پڑھتے رہیں گے وہ قیامت تک. تو وہ تسبیح یہ ہے, سبحان الذی زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ذریعے, پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالی جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ذریعے. والنساء بالذوائب, اور عورتوں کو زینت بخشی لمبے لمبے بالوں کے ذریعے. اب آپ اندازہ لگائیں مرد کیا کر رہے ہیں, عورتیں کیا کر رہی ہیں. یہ حدیث اس لیے یاد آ گئی, مرد کیا کر رہے ہیں وہ اپنی داڑھیاں منڈا دیتے ہیں, عورتیں کیا کر رہی ہیں وہ اپنے بال کٹوا لیتی ہیں, چھوٹے کرا لیتی ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے, یہ فرشتوں کی دعا ان کو ملے گی؟ دیکھو بھائی مسئلہ بتانا ضروری ہے, کبھی آپ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے, آپ نے تو نہیں بتایا تھا ہمیں, ہو سکتا تھا ہم داڑھی رکھ لیتے, آپ نے تو کبھی بتایا ہی نہیں. لہذا تہذیب کے دائرے میں تو یہاں تک کہتا ہوں, یہاں تک کہتا ہوں بھائی, میں کسی کی حقارت نہیں ہے دل میں, بلکہ ہمارے حضرت نے تو ہمیں یہ فرمایا ہے, ہمیں یہ بات سکھائی باقاعدہ کہ جن کی داڑھی نہ ہو ان کے بارے میں یہ سوچو, یہ سوچا کرو, یہ مراقبہ کیا کرو کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو, جس کی وجہ سے ان کے سارے جو کوتاہیاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دے, اور ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناپسند ہو جس کی وجہ سے اس داڑھی کے ساتھ ہی اللہ جہنم میں ڈال دیں ہمیں. یہ مراقبہ کیا کرو, مت اتراؤ کبھی تم کہ تم داڑھی والے ہو, یہ بغیر داڑھی کا ہے, ہرگز اترا نہیں. حضرت نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری یہ داڑھی قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں, یہ صرف بال ہیں, داڑھی قبول نہیں ہوئی تمہاری اللہ کے ہاں, یہ عمل قبول نہیں ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس نیک عمل کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو رہی ہو, سمجھ لو وہ عمل مردود ہے, وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جس کے کرنے کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو رہی ہے. میں میری داڑھی ہے, دیکھو کیسا حقیر آدمی ہے, کمبخت نے داڑھی نہیں رکھی, تو آپ گویا آپ کی داڑھی قبول نہیں ہوئی. ہمارے بڑوں نے تو, ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے, اس کے بارے میں یہ مراقبہ کرو, کیا پتا اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو, اللہ جنت میں بھیج دیں, ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں, اور کیا پتا ہمارا کوئی عمل ناپسند ہو, اللہ اس داڑھی ٹوپی کے ساتھ ہمیں جہنم میں ڈال دیں کہ ظالم یہ کیوں کیا تو نے, لوگ تجھے کیا سمجھتے تھے اور تو کیا کرتا رہا. تو بھائی میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو بزرگوں نے یہ بات سکھا دی, ایسی دل میں بیٹھ گئی ہے کہ وقت پہ یاد آ جاتی ہے الحمدللہ. وقت یہی بزرگوں کے پاس جانے کا فائدہ کم ہے کہ وقت پر کوئی بات یاد آ جائے, وہ الگ بات ہے ہم عمل کریں یا نہ کریں, عمل کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے. یہ نعمت کیا کم ہے کہ بات یاد آ جاتی ہے, کبھی نہ کبھی عمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے یعنی مرد وہ ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں, جو عورتوں کو کرنا چاہیے تھا وہ مرد کر رہے ہیں, یہ بات ہے. تو المسبل ازارہ, یہ دوسرا آدمی ہے جو اپنے یعنی شلوار پاجامہ تہبند لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. ایک بات اور یاد آ گئی, وہ یہ کہ بعض لوگ سردیوں کے موسم میں ٹخنوں سے تو اوپر ماشاءاللہ ان کی شلوار وغیرہ لباس ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے, لیکن جو شال پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے, اور ان کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ شال ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے. اب جب آپ نے اس شال کو پہن لیا وہ بھی لباس کا حصہ ہو گئے, اب یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکے اس کا. اور شیطان یہ کہتا ہے تم نے تو اپنے شلوار تو ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس لباس کے لیے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی رعایتیں دی ہیں, یہ اس لباس کے لیے ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو, جیسے شلوار ہے تہبند ہے وہ یہاں سے باندھی جاتی ہے اور اوپر سے نیچے جاتی ہے. اور جو نیچے سے اوپر آ رہا ہو, جیسے موزہ ہے جرابے ہیں چمڑے کا موزہ ہو, وہ نیچے سے اوپر آتا ہے, یوں ڈالتے ہیں پھر اوپر اس کو چڑھاتے ہیں, اس سے اگر ٹخنا ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں, اس سے ٹخنا ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ اگر کسی نے موزے پہنے ہوئے ہوں اس صورت میں بھی شلوار وغیرہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہی رکھے, موزے سے ڈھک رہا ہو ٹخنا کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ یہ لباس وہ ہے جو نیچے سے اوپر آ رہا ہے, اوپر سے نیچے نہیں جا رہا, اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی مردوں کے لیے حکم ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, الٹا معاملہ ہے, الٹا جس کو ہم کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہنے لگی ہے, الٹی گنگا بہنے لگی. تو والمسبل ازارہ, اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. تیسرا, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا, جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، اللہ کی قسم ایسا مال ہے یہ، اتنا عمدہ مال ہے کہ آپ یاد کرو گے، قسم بھی اٹھا لی اللہ کی قسم ایسا مال ہے. تو اب یہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچ دیا تاکہ آدمی خرید لے. یہ تین قسم کے عذاب اس کو ہوں گے، نہ تو اللہ اس کو نظر رحمت فرمائیں گے قیامت کے دن، نہ ہی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ولا یزکیم، اور دردناک عذاب اس کو ہوگا. تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایسا کام کر لیا کہ کس قدر حماقت کی بات ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی بے چینی کا عذاب، بے برکتی کا عذاب، خوف کا عذاب، بھوک کا عذاب وغیرہ وغیرہ یہ آئے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تھا، حضرت نے فرمایا بھائی لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، دعا کیجئے. حضرت نے فرمایا یہ حالات بدلنا تو ہمارے اختیار میں ہے، یہ حالات کا بدلنا تو ہمارے اختیار میں ہے. آج ہم توبہ، پھر حضرت نے فرمایا آج ہم توبہ کر لیں گناہوں سے، حالات بدل جائیں گے. ہم کر نہیں رہے، جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے، بزرگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، دعا فرما دیجئے حالات بہت خراب ہیں. جو کرنے کا کام ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے، کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے، یہ کرنے کے کام ہے، حالات تو ہمارے اختیار میں ہیں، جب چاہیں بدل جائیں گے، ہم جب چاہیں، بس توبہ کرنے کی دیر ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو، ہمارے اکابر نے تو جو تقویٰ سکھایا ہے نا امت کو، آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نے ان سے قرض لیا ہوا تھا، تو اس شخص کا جو گھر تھا وہاں سے گزرنا ہوا یا کچھ دیر ٹھہرنا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں شدید دھوپ ہو رہی تھی، تو اس شخص کے گھر کی دیوار کا سایہ آ رہا تھا. امام صاحب نے سوچا کہ میں یہاں اس کے گھر کے دیوار کے سائے میں چلا جاتا ہوں. وہاں جانے لگے تو یہ حدیث یاد آ گئی کہ کل قرض جرہ نفعا فہو ربا حرام. ایک روایت میں یہ بھی ہے، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے اور یہ حرام ہے. تو امام صاحب جب اس کے گھر کی دیوار کے سائے کے لیے جانے لگے، یہ حدیث جب یاد آئی رک گئے، فرمایا یہ میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، میں اس کے گھر کی دیوار کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. اس کو بھی گویا سود کا شبہ شمار فرمایا اور اس سے بھی بچے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اندازہ لگائیں کس کمال درجے کا تقویٰ ہے، اور ہم لوگ دھڑلے سے جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، جو چاہیں کریں، اور کہیں گے یہ تو ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں بھائی، سب کر رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ تھے، ہم نے بہت صحبت اٹھائی الحمدللہ، ان کی خوب ان سے استفادہ کیا. حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تمہارے بڑے اگر چائے میں مکھی ڈال کر پینے کے عادی ہیں تو تم بھی ایسے ہی کرو گے، چائے ان کے سامنے لائی جائے تو وہ مکھی اس کو ڈال کے پیتے ہیں، وہ تو تم بھی ایسے ہی کرو گے، یہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے. اب یہ تو سب یہی کر رہے ہیں، ہم بھی کریں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. غلط کام کے لیے ایک غلط چیز کو دلیل بنانا، کسی غلطی کرنے کے لیے غلطی کو ہی دلیل بنایا جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اجتناب نصیب فرمائے. جھوٹ تو جھوٹ کے شبے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی نگہبانی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.